السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. آپ یہ پروگرام ہمارا میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آن لائن بھی سن سکتے ہیں. پہلے حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. خبروں کی 6 سرخیاں. پاکستان
یمن کی جنگ میں پاکستان کے غیر جانبدار رہ کر کردار ادا کرنے سے متعلق پارلیمانی قرارداد پر متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کی تنقید. سعودی عرب کا محتاط رد عمل. سعودی عرب کے تحفظات کا خیال رکھیں گے پاکستانی وزیر دفاع کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
بلوچستان کے ضلع تربت میں مزدوروں کے کیمپ پر فائرنگ. 20 افراد ہلاک. ناقص سیکورٹی پر لیویز اہلکاروں کے خلاف تحقیقات کا حکم. کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
ذکی الرحمان لکھوی کی رہائی پر بھارت کی طرف سے کی گئی تنقید درست نہیں. پاکستان دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن جنگ میں مصروف ہے. پاکستانی وزارت خارجہ کی ترجمان کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں امریکہ کے صدر براک اوباما اور کیوبا کے صدر راول کاسترو توقع ہے کہ آج ہفتے کے روز پاناما میں ہونے والی امریکہ سمٹ سے ہٹ کر ملاقات کریں گے. اور سعودی قیادت میں یمن پر فضائی حملے 17ویں روز بھی جاری رہے. یمن کے جنوبی مرکزی شہر عدن کے اندر اور مضافات میں شیعہ ہوتی باغی ان حملوں کا ہدف تھے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان میں پارلیمنٹ کے اس فیصلے پر کہ یمن کے تنازع میں پاکستان کو غیر جانبدار رہنا چاہیے, سعودی عرب نے محتاط رد عمل کا اظہار کیا ہے. جبکہ متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ ڈاکٹر انور محمد گرگاش نے اسلام آباد کے اس فیصلے کو متنازع اور غیر متوقع قرار دیا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
یمن کی جنگ میں پاکستان کے غیر جانبدار رہنے سے متعلق ملک کی پارلیمان کی متفقہ قرارداد کی منظوری پر سعودی عرب کی طرف سے محتاط رد عمل سامنے آیا ہے. لیکن متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ ڈاکٹر انور محمد کرکاش نے کہا کہ اس اہم معاملے پر پاکستان کا فیصلہ متضاد اور غیر متوقع ہے اور ایسے فیصلے کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. اخبار گلف نیوز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ڈاکٹر کرکاش کے عربی زبان میں تحریر کیے گئے پیغامات کا انگریزی میں ترجمہ کر کے شائع کیا. پاکستان کی طرف سے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کے اس بیان پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ عرب خلیج اس وقت خطرناک اور اہم جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے جہاں اس کی اسٹریٹجک سیکیورٹی کو خطرہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایسے مواقع پر یہ واضح ہوتا ہے کہ حقیقی دوست کون ہے اور میڈیا میں بیانات دینے والا کون ہے. ڈاکٹر انور محمد کرکاش کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اس معاملے پر واضح موقف اختیار کرنا چاہیے. ادھر یمن میں ہوتی باغیوں کے خلاف سعودی عرب کی قیادت میں قائم فوجی اتحاد کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اسری نے جمعے کو ایک نیوز کانفرنس میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ ابھی تک پاکستان نے سرکاری طور پر اپنے فیصلے کا اعلان نہیں کیا ہے. سعودی پریس ایجنسی کے مطابق جب بریگیڈیئر جنرل محمد اسری سے پوچھا گیا کہ پاکستانی پارلیمان نے یمن کی جنگ میں غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج اپنی پیشہ ورانہ مہارت کی وجہ سے معروف ہے اور اتحاد میں اس کی شمولیت قابل فخر ہوگی. لیکن بریگیڈیئر جنرل محمد اسری کے بقول اس سے اتحاد میں شامل دیگر ممالک کی عسکری صلاحیتوں کو کم کرنا مقصود نہیں. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے سعودی عرب کے تحفظات سے متعلق ایک سوال کے جواب میں وائس آف امریکہ سے گفتگو میں مختصر جواب دیتے ہوئے کہا
وی ول ٹرائی ٹو ٹیک کیئر آف دی فیئرز اینڈ اپریہنشنز آف آور برادرز ان سعودی عربیہ.
پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ہم اپنے سعودی بھائیوں کے خدشات کا خیال رکھنے کی کوشش کریں گے. ان کا کہنا تھا کہ پارلیمان سے متفقہ طور پر منظور کی گئی قرارداد کے بعد اب اس بحران کے حل کے لیے حکومت کی کوششوں کو مزید تقویت ملے گی.
ہم دوسرے ممالک کی بھی امداد لیں گے, جس طرح ترکی ہے. ایران نے تو فارورڈ کیا ہے اور ایران نے یہی ترکی کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی یہی بات کی ہے. تو اب اس کی ڈیٹیل ویلنگنیس تو سارے فریقین میں موجود ہے. اس کی جو تفصیلات ہیں وہ طے کرنی ہیں کہ اس کو کس طرح آگے موو کیا جائے. بٹ ناؤ دس ود دس ریزولوشن ان آر ہینڈ فرام دی پیپل آف پاکستان وی کین آئی تھنک موو مور افیکٹولی.
پاکستانی پارلیمان کے 5 روز تک جاری رہنے والے اجلاس میں متفقہ طور پر منظور کی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو یمن کے تنازع میں غیر جانبدار رہ کر اس بحران کے سفارتی حل کے لیے متحرک کردار ادا کرنا چاہیے۔ تاہم قرارداد میں اس عزم کو بھی دہرایا گیا کہ اگر سعودی عرب کی سرحدی خود مختاری اور جغرافیائی سالمیت کو کوئی خطرہ ہوا تو پاکستان سعودی عرب کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
تربت کے ضلع گوبدان میں گولیاں لگنے سے سوئے ہوئے 20 مزدور ہلاک ہو گئے۔ نامعلوم حملہ آوروں نے جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات 2 بجے ایک زیر تعمیر ٹرام کے قریب مزدوروں کے کیمپ پر حملہ کر دیا اور بلوچستان کے وزیر داخلہ کے مطابق مزدوروں کی حفاظت پر مامور سیکیورٹی گارڈ بڑی تعداد میں حملہ آوروں کو وہاں سے دیکھ کر بھاگ نکلے۔ کوئرہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے کم از کم 20 مزدور ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ یہ مزدور تربت کے علاقے میں سوراب ڈیم سے ملحقہ ایک تعمیراتی کمپنی کے منصوبے پر کام کے لیے وہاں موجود تھے۔ حکام کے مطابق یہ مزدور کیمپ میں سو رہے تھے کہ رات 2 بجے کے لگ بھگ 20 نامعلوم مسلح افراد نے ان پر حملہ کر دیا۔ ہلاک ہونے والوں میں سے 16 کا تعلق صوبہ پنجاب سے جبکہ 4 کا صوبہ سندھ سے ہے۔ ان مزدوروں کی حفاظت پر لیویز فورس کے اہلکار تعینات تھے، لیکن اطلاعات کے مطابق بڑی تعداد میں حملہ آوروں کو دیکھ کر وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں اعتراف کیا کہ اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتوں کی وجہ یہ تھی کہ مزدوروں کی حفاظت پر تعینات اہلکاروں نے جوابی کارروائی نہیں کی۔
لیویز فورس اور پولیس فورس نے رسپونڈ نہیں کیا اور انہوں نے سیکورٹی لیپس ہے یہ اس حوالے سے کہ یہ تربت شہر کے اندر، کیونکہ یہ ایریا پولیس ایریا تھا، پولیس اور لیویز دونوں گارڈ کر رہے تھے ان کو، لیکن انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا۔ میں نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے، ہم ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کریں گے اور لیویز فورس میں اور پولیس فورس میں، بلوچستان کے پولیس فورس میں اس طرح کے بزدلوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔
سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ وہ خود پنجاب کے ضلع صادق آباد جائیں گے جہاں سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر مزدور اس عملے میں مارے گئے۔
میں خود کولیجن پارٹنرز کے ساتھ میر خالد لانگو اور عبد الرحیم زیارتوال صاحب کے ساتھ صادق آباد جا رہا ہوں اور ہم پنجاب کے لوگوں کو یہ میسج دینے جا رہے ہیں کہ یہ کسی بلوچ نے نہیں کیا، یہ کسی پنجابی کے خلاف نہیں ہوا، دہشت گردوں نے کیا ہے اور ہم ان دہشت گردوں کے خلاف مل کے یہ جنگ لڑیں گے۔ اور میں نیشن سے آپ کی توسط سے یہ ضرور بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں ریئلائز کر لینا چاہیے کہ یہ جو وائلنس ہے جو ایتھنک بنیادوں پر ہو رہا ہے، اس کو بھی ایسے ٹریٹ کیا جائے جیسے کہ اس وائلنس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے جو مذہب کے نام پر ہو رہا ہے۔
بلوچستان میں اس سے قبل بھی تعمیراتی منصوبوں پر کام کرنے والے، خصوصاً دوسروں صوبوں سے آ کر مزدوری کرنے والوں پر ہلاکت خیز عملے کیے جاتے رہے ہیں۔ گزشتہ اکتوبر میں بھی ساکران کے علاقے میں کم از کم 8 مزدوروں کو نامعلوم مسلح افراد نے اغوا کر لیا تھا اور ان کی لاشیں قریبی پہاڑیوں سے برآمد ہوئی تھی۔ بلوچستان لیبریشن فرنٹ نامی ایک تنظیم نے اپنے تحریری بیان میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ حکام ایسے حملوں کا الزام کلدم بلوچ عسکریت سن تنظیموں پر عائد کرتے آئے ہیں۔ وزیراعظم نواز شریف نے بھی واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے اس کی مکمل اور فوری تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان نے 2008 میں ممبئی حملوں کے مبینہ منصوبہ ساز ذکی الرحمان لکھوی کی رہائی پر بھارتی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت عدالتی فیصلے کا احترام کرتی ہے۔ پاکستان نے مزید کہا کہ بھارت کی طرف سے تعاون میں تاخیر سے لکھوی کے خلاف مقدمہ پیچیدگی کا شکار اور کمزور ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ نے جمعرات کو پنجاب حکومت کی جانب سے ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی کے حکم کو معطل کرتے ہوئے اسے 10-10 لاکھ روپے کے 2 ضمانتی مسلکے جمع کروانے پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ حکومت لکھوی کے خلاف ٹھوس شواہد پیش نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے اسے مزید نظر بند نہیں رکھا جا سکتا۔ بھارت نے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لکھوی کی رہائی سے پاکستان کی دہشت گردوں کے خلاف مبینہ دوہری پالیسی کے تاثر کو تقویت ملی ہے۔ امریکہ نے بھی ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت پر رہائی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے جمعے کو نیوز بریفنگ میں کہا کہ امریکہ نے اس بارے میں اعلی پاکستانی عہدیداروں کو اپنی تشویش سے آگاہ کر دیا۔ اور شمالی وزیرستان میں ہفتے کے روز سیکورٹی فورسز کی ایک چوکی پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ جوابی کارروائی میں 5 مشتبہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما اور کیوبا کے صدر راؤل کاسترو توقع ہے آج ہفتے کے روز پاناما میں ہونے والی امریکہ سمٹ سے ہٹ کر ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات سے پہلے دونوں لیڈروں نے جمعے کی شام مصافحہ کیا۔ یہ حالیہ موقع تھا جب دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہتری کی طرف پیش رفت کی عکاسی ہوئی. اس وقت سربراہ اجلاس کا آغاز ہونے والا تھا.
As the United States begins a new chapter in our relationship with Cuba, we hope it'll create an environment that improves the lives of the Cuban people.
امریکہ کے صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ ایسے میں جبکہ امریکہ نے کیوبا کے ساتھ اپنے تعلقات کے ایک نئے باب کا آغاز کیا ہے, ہمیں امید ہے کہ ہم ایک ایسا ماحول تشکیل دے سکیں گے جس سے کیوبا کے عوام کی زندگیاں بہتر ہوں گی. اس لیے نہیں کہ ہم اس کے لیے کوئی اطلاق کریں گے, بلکہ تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کیوبن افراد کے ہنر اور امنگوں کی وجہ سے, تاکہ وہ خود یہ فیصلہ کر سکیں کہ ان کی خوشحالی کا بہترین راستہ کیا ہے. امریکہ سمٹ یا امریکی بر اعظم کے ملکوں کی سربراہ اجلاس کی افتتاحی تقریب میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے امریکہ اور کیوبا کی طرف سے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششوں کو سراہا.
I'd like to once again commend the leadership of President Obama of the United States and President Castro for initiating.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کہتے ہیں کہ میں ایک بار پھر امریکہ کے صدر براک اوباما اور صدر کاسترو کی طرف سے دو طرفہ تعلقات کو معمول پر لانے کی قائدانہ کوششوں کو سراہتا ہوں. صدر اوباما نے 4 ماہ قبل کیوبا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں ایک نئے آغاز کا اعلان کیا تھا. صدر نے جمعرات کے روز جمیکا میں کہا کہ وہ جلد اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ امریکہ کیوبا کو ان ملکوں کی فہرست سے نکال دے جنہیں وہ دہشت گردی کی اعانت کرنے والے ملک خیال کرتا ہے. اس سال کے آغاز میں ہونے والے سفارتی مذاکرات کے دوران کیوبا کے وفد کی سربراہ نے کہا تھا کہ اس فہرست سے کیوبا کا اخراج پیش رفت کے لیے ایک ترجیح ہوگا. سعودی قیادت میں یمن پر فضائی حملے 17ویں روز بھی جاری رہے. یمن کے جنوبی مرکزی شہر عدن کے اندر اور مضافات میں شیعہ ہوتی باغی ان حملوں کا ہدف رہے. فضائی حملوں اور بری جنگ میں رات بھر میں کم سے کم 22 افراد ہلاک ہو گئے. سعودی قیادت میں اتحاد نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ہوتی باغیوں کے زیر استعمال ہتھیاروں کے ذخائر کو فضائی حملوں میں نشانہ بنایا. سعودی قیادت میں اتحاد کے ترجمان نے کہا کہ باغیوں نے اپنی کارروائیوں کو چھپانے کے لیے سرکاری تنصیبات کا استعمال کیا ہے.
استخدام المدارس والملاعب الرياضيه والمنشات المدنيه.
سعودی قیادت میں اتحاد کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل احمد اسری نے بتایا کہ سکولوں, کھیلوں کے اسٹیڈیم اور شہری تنصیبات کا استعمال ان گروپوں اور ان کی کارروائیوں کے غیر معمولی رویے کا شاہد ہے. ان باغیوں کی کارروائی کا مقصد شہریوں کی روزمرہ زندگی اور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانا ہے. یمن میں ہونے والی لڑائی سے انسانی سطح پر بحران پیدا ہوا ہے, جس سے ہزاروں افراد کو اپنے گھروں سے نکل کر جانا پڑا ہے, اور جو وہاں پر مقیم رہے ہیں انہیں خوراک اور پان ادویات کی شدید ضرورت ہے. ایک امدادی گروپ کا کہنا ہے کہ اتحاد کی امداد سے اشیاء کی فراہمی کرنا کچھ آسان ہوا ہے.
We have a lot of support from the from coalition power and they will
ایک امدادی گروپ فزیشنز اکراس کانٹیننٹس کے ایک رکن عبد الرحمان السویلم کہتے ہیں کہ اتحاد کی قوت سے ہمیں بے حد مدد ملی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پہلا امدادی کنوائے آج پہلے ہی عدن پہنچ چکا ہے اور ہم بے حد خوش ہیں. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ فضا سے امداد کی ترسیل کی مزید منصوبہ بندی کی جا رہی ہے, جبکہ امدادی گروپ تیزی سے امدادی اشیاء کی فراہمی کر رہے ہیں. اب تک فضائی حملے ملک میں ہوتی باغیوں کی پیش قدمی روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اسی دوران خیال ہے کہ اتحاد کے ساتھ شامل قبائلی افراد اور جنگی جہاز اتاق شہر پر قبضہ کرنے کو تیار ہیں, جہاں ہوتی اور سابق صدر علی عبداللہ صالح کے وفادار فوجی جمع ہیں. ریڈ کراس نے طبی امداد اور پانی صاف کرنے والے ساز و سامان سمیت قریب 36 ٹن امداد باغیوں کے زیر کنٹرول یمنی دارالحکومت صنعاء میں پہنچا دی ہے. اس ترسیل کا یہ دوسرا دن ہے. یمن کے لیے امدادی کارروائیوں کے اقوام متحدہ کے رابطہ کار نے کہا ہے کہ یمن میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مزید ساز و سامان پہنچانے کا موقع دیا جائے. جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل گل.
سعودی عرب کی قیادت میں بننے والے اتحاد نے جمعے کے روز 16ویں مسلسل دن یمن میں بمباری جاری رکھی اور دارالحکومت صنعاء میں شیعہ ہوتی باغیوں کے زیر استعمال اسلحہ ذخیرہ کرنے والے مقامات کو نشانہ بنایا. عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ وزارت دفاع اور دیگر تنصیبات سمیت فوجی کیمپ پر بھی بمباری کی گئی جو سابق یمنی صدر کی وفادار فوج کے زیر استعمال ہے. باغیوں نے دارالحکومت صنعاء پر قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ مرکزی شہر عدن پر قبضے کی کوشش کر رہے ہیں. جمعے کے روز پینٹاگون کے ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ عدن پر قبضے کے لیے لڑائی ہو رہی ہے, لیکن یہ کہنا کہ ہوتیوں کا عدن کے وسیع تر علاقے پر کنٹرول ہے بالکل غلط ہے. ادھر ہلال احمر کا کہنا ہے کہ اس نے ہنگامی نوعیت کے طبی امداد یمن کے لیے روانہ کر دی ہے، جہاں سعودی عرب کی قیادت میں بننے والے اتحاد نے بمباری جاری رکھی ہوئی ہے۔ جمعے کے روز ایک مال بردار طیارہ یمن کے دارالحکومت صنع پہنچا، جس میں 16 ٹن سے زائد ادویات اور دیگر طبی آلات اور اشیاء وغیرہ شامل ہیں۔ یہ بات ہلال احمر کی ترجمان خاتون نے جمعے کے روز کہی۔ ریڈ کراس اور دیگر امدادی گروپ کئی ہفتوں سے یمن میں امدادی اشیاء بھیجنے کی کوشش کر رہے تھے، اور جنیوا سے نامہ نگار لیزا شیلائن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ یمن میں صورتحال تیزی سے خراب ہو رہی ہے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر وہاں فوری طور پر لڑائی میں وقفہ آنا چاہیے تاکہ زندگی بچانے والی رسد یمن پہنچائی جا سکے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اب تک 698 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 2191 زخمی ہوئے ہیں۔ انسانی ہمدردی سے متعلق اقوام متحدہ کے رابطہ کار جوہانس وین کلاس نے کہا کہ اسکول، ہسپتال، بازار، بجلی گھر اور دیگر سویلین بنیادی ڈھانچہ لڑائی کے نتیجے میں نقصان کا شکار ہوا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں خوراک اور ایندھن کی قلت کی اطلاعات دی جا رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں خوراک اور اشیاء کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ ملک میں بہت سے علاقوں کو بجلی، پانی اور ایندھن کی قلت کا سامنا ہے۔ اگر اضافی ایندھن نہ پہنچایا گیا تو ملک کے دوسرے بڑے شہر عدن میں 10 لاکھ افراد کے پینے کے صاف پانی سے محروم ہو جانے کا خطرہ ہے۔ بہرحال ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی اور یونیسیف جمعے کے روز ہنگامی نوعیت کی طبی اور دیگر رسد یمن میں لانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔
امریکہ کی ریاست کینسس سے تعلق رکھنے والا ایک شخص دہشت گردی سے متعلق الزامات پر تحویل میں لیا جانے والا امریکی اس ضمن میں تازہ ترین گرفتاری ہے۔ 20 سالہ مشتبہ شخص کو جمعے کے روز تحویل میں لیا گیا۔ استغاثہ نے کہا کہ جان بوکر پر الزام ہے کہ اس نے ایک فوجی اڈے پر کار بم دھماکہ کرنے کی کوشش کی، جو کہ داعش گروپ کی حمایت کا حصہ ہے۔ مصر کی ایک عدالت نے خلاف قانون قرار دی گئی جماعت اخوان المسلمون کے لیڈر محمد بدیع اور 13 مزید افراد کو تشدد پر اکسانے کے الزام پر سزائے موت سنائی ہے۔ ہفتے کے روز سنائے جانے والی ان سزاؤں میں ایک مصری نژاد امریکی شہری کو عسکریت پسند گروپ کی مدد دینے کے قصور پر عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ ان فیصلوں کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں برسوں لگ سکتے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری ایران کے ساتھ فریم ورک سمجھوتے کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار کانگریس کو مطلع کریں گے۔ توقع ہے کہ کیری کانگریس کو بتائیں گے کہ ایران کے ساتھ مذاکراتی دور ایک حساس وقت پر منعقد ہو رہا ہے۔ سیاسی سطح پر دونوں فریق ایک بل کے لیے کافی ووٹ حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، جس سے کانگریس کو ایران کے ساتھ جوہری سمجھوتے کے تحت پابندیوں میں نرمی کرنے کے معاملے کو مسترد کرنے یا منظور کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اور نائجیریا میں ووٹر ایک تاریخی انتخابی مرحلے کے 7ویں حصے میں گورنروں اور ریاستی نمائندوں کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اس 7ویں مرحلے سے 2 ہفتے قبل نائجیریا کے پہلے موجودہ صدر گڈ لک جوناتھن دوبارہ انتخاب میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ 36 ریاستی گورنر افریقہ کی اس کلیدی معیشت کے انتہائی بااثر سیاستدانوں میں سے ہوں گے۔ 11 اپریل 2015 کو بوخن والد کی آزادی کی 70ویں سالگرہ ہے۔ یہ ان رسوائے زمانہ متعدد قیدی کیمپوں میں سے ایک ہے جنہیں نازی جرمنی نے تعمیر کیا۔ پولینڈ کے آشوِٹس کیمپ کی طرح یہ کیمپ نازیوں کے بقول ان کے حتمی حل کے طور پر تیار نہیں کیا گیا تھا، تاہم وہاں لاشوں کو جلانے کے لیے کریمیٹوریا اور گیس چیمبرز موجود تھے۔ 56,000 افراد، جن میں 11,000 یہودی تھے، بوخن والد میں ہلاک ہوئے۔ اس کیمپ سے بچ نکلنے اور سابق فوجی جنہوں نے اس کیمپ کو آزاد کرایا تھا، وہ 70ویں سالگرہ کے موقع پر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پرانی یادوں کو تازہ کیا۔ اور امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ہلری کلنٹن 2016 کے صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کا اتوار کے روز باضابطہ اعلان کریں گی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور خبروں کے بعد آئیے پروگرام میں کچھ اور رپورٹیں شامل کرتے ہیں۔ ایران کے جوہری پروگرام پر اس ماہ جس عارضی لائعمل پر اتفاق رائے ہوا، اس پر ایک بار پھر اس بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ مغربی پابندیاں کب اٹھائی جانی چاہیے۔ لیکن بہت سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جو پیش رفت ہو چکی ہے، اس سے تہران اور مغرب دونوں کو خطے کے دوسرے اہم مسائل سے نمٹنے کا ایک موقع مل رہا ہے۔ مثال کے طور پر شام اور یمن کے تنازعات۔ وائس آف امریکہ کے ہینری رجویل نے اپنی رپورٹ میں یہ جائزہ لیا ہے کہ آیا ایران کے خارجہ تعلقات ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات نیلوفر مغل سے سنیے۔
جمعرات کے روز صدر روحانی نے تالیوں کے ایک دور اور قومی ترانہ پیش کیے جانے کے بعد ایران کا جوہری ٹیکنالوجی کا دن مناتے ہوئے پارلیمنٹ میں جوہری ایندھن کا ایک ٹکڑا دکھایا۔ ایران کے سپریم لیڈر نے اس ہفتے کہا کہ اس بارے میں کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ملک کے جوہری پروگرام پر کوئی حتمی معاہدہ جون کی حتمی تاریخ تک طے پا جائے گا، لیکن جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے کے لیے برطانیہ کے سابق سفیر پیٹر جنکنز کا کہنا ہے کہ آیت اللہ ایک نازک توازن قائم کر رہے ہیں. ان کے الفاظ ہیں،
There's a contrast between what's for public consumption and what he's saying privately to Rouhani.
عوام سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اور جو کچھ وہ مسٹر روحانی سے خفیہ طور پر کہہ رہے ہیں، اس میں تضاد موجود ہے. ایران کے ایک سابق سفارتکار اور ایران میں اقتصادی تعمیر نو اور قومی مصالحت سے متعلق تنظیم کے سربراہ مہردرد کھونساری کہتے ہیں کہ اس ماہ کے شروع میں ایران کے جوہری پروگرام پر سوئٹزرلینڈ میں جس عارضی لائحہ عمل پر اتفاق ہوا تھا، وہ زیادہ گہری شمولیت کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتا ہے.
Whatever has been agreed to in Lausanne can provide a framework.
وہ کہہ رہے ہیں کہ لوزان میں جو کچھ طے پایا ہے وہ ایران کو ان مسائل سے نمٹنے کی کوشش کے لیے ایک لائحہ عمل اور ایک راستہ فراہم کر سکتا ہے، تاکہ وہ خود اپنے موقف کو تقویت دینے کی کوشش کی غرض سے اعتماد سازی کی سمت گامزن ہو سکیں. کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران کے اداروں پر اس قسم کی رجائیت خطرناک طور پر بے محل ہے. ان تجزیہ کاروں میں ہینری جیکسن سوسائٹی کی پالیسی کے گروپ کے ڈیوس لیمن بھی شامل ہیں.
It is a vicious regime that is very good at tactically exploiting a situation.
یہ ایک شرپسند حکومت ہے جو خطے میں اس قسم کے اتحاد، تعلقات اور جہتے تشکیل دے کر، جو اسے اپنا غیر اخلاقی اثر و رسوخ نمایاں طور پر پھیلانے کا موقع فراہم کر چکے ہیں، کسی صورتحال کا جوڑ توڑ کے ذریعے ناجائز فائدہ اٹھانے میں بہت مہارت رکھتی ہے، اور ہمیں اس سوچ میں الجھا کر بیوقوف نہیں بنایا جانا چاہیے کہ امن اب آنے کو ہے. اب جبکہ یمن میں ہوتی باغی جنوبی شہر عدن کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں، وہاں شہری تنازع میں شدت آ رہی ہے. واشنگٹن ایران پر ہوتھیوں کو مدد فراہم کرنے کا الزام عائد کر چکا ہے، لیکن پیٹر جنکسن کہتے ہیں کہ جوہری معاہدہ تعلقات میں کشیدگی کم کرنے کا ایک موقع ضرور فراہم کرتا ہے.
There is a chance that the United States and Iran can have a fruitful dialogue.
یہ موقع موجود ہے کہ امریکہ اور ایران سود مند مذاکرات کر سکیں، اور ایران ہوتھیوں پر جیسا بھی اثر و رسوخ رکھتا ہے، شاید اسے استعمال کرنے کی پیشکش کر کے دشمنیوں کو ختم کر سکے. ایران ہوتھیوں کے خلاف سعودی عرب کی زیر قیادت اتحاد کے فضائی حملوں کو قتل عام قرار دے چکا ہے. مہردرد کھونساری کہتے ہیں کہ ایران کو خطے میں ایک جائز دلچسپی ہے.
There are limits to what Iran can do or has done.
ایران جو کچھ کر سکتا ہے یا وہ جو کچھ کر چکا ہے، اس کی کچھ حدود ہیں بمقابلہ اس کے جو کچھ سعودی عرب کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے، لیکن وہ بات چیت کر سکتے ہیں اور گفت و شنید کر سکتے ہیں. ایران شام کے صدر بشار الاسد کی حمایت کرتا ہے، جن پر خود اپنے لوگوں کے خلاف جنگی جرائم کا الزام عائد ہے، لیکن مہدرد کونساری کہتے ہیں کہ داعش جیسے دہشت گرد گروپس ابھرنے کی وجہ سے ایران اور اس کے حریفوں کے لیے ایک مشترکہ دشمن اور ایک مشترکہ موقف پیدا ہو گیا ہے. اپنے حریفوں سے نمٹنے کے نتیجے میں مختلف حالات پیدا ہو سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ سمت ہے جس کی جانب صدر روحانی کی حکومت پیش قدمی کر سکتی ہے، نہ یہ کہ ایران کو شام سے متعلق اپنی پالیسی ترک کر دے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر ایران اور مغرب آئندہ ہفتوں میں کسی مکمل جوہری معاہدے پر متفق ہونے میں ناکام رہتے ہیں، تو ممکن ہے کہ وسیع تر مذاکرات کے لیے مؤثر یہ موقع بہت محدود مدت کے لیے ہو. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ طب کے میدان میں تحقیق اور تلاش کا عمل جاری رہتا ہے. نئے نئے امراض سامنے آنے کے ساتھ ساتھ نئے نئے علاج بھی دریافت کیے جا رہے ہیں، مگر بعض امراض اتنے پرانے ہیں کہ لاکھ علاج کے باوجود ختم نہیں کیے جا سکے. ان میں سے ایک جوڑوں کا مرض بھی ہے. جوڑوں کے درد کا طرح طرح سے علاج کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ گھٹنے تبدیل بھی کر دیے جاتے ہیں، مگر پھر بھی ہر علاج وقتی ہی رہتا ہے. عمر کے ساتھ ساتھ جوڑ بھی عمر رسیدہ ہونے لگتے ہیں، اور ان کے درمیان کے ٹشو اور بعض اوقات کری ہڈی جسے کارٹلیج بھی کہا جاتا ہے گھس جاتی ہے
اور اس سے جوڑوں میں رگڑ پیدا ہوتی ہے اور شدید درد ہوتا ہے. مگر اب امریکہ میں محققین نے بتایا ہے کہ اس کری ہڈی اور ان خلیوں کو دوبارہ بنایا جا سکتا ہے. عشروں سے ریسرچرز کوشش کر رہے ہیں کہ تجرباتی جانوروں کی ہڈیوں کے گودے کے بعض خلیوں یا دیگر اسفنج نما خلیوں سے سٹیم سیلز علیحدہ کر کے انہیں استعمال کیا جائے. یہ سیل جو آسٹیو کونڈرو ریٹیکولر یا او سی آر کہلاتے ہیں، اہم ہڈیوں اور کری ہڈی کی دوبارہ تخلیق میں مدد دے سکتے ہیں. کولمبیا یونیورسٹی میڈیکل سینٹر نیو یارک میں محققین نے ہڈیوں کے گودے میں ان سیلز کا انکشاف کیا ہے. انہوں نے تجربہ کیا کہ لیبارٹری میں رکھ کر ان خلیوں کو بڑھایا گیا، اور جب چوہوں کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں میں دوبارہ داخل کیا گیا تو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے دوبارہ ٹھیک ہونے میں ان سے مدد ملی. سدھارتھ مکھرجی اس رپورٹ کے خالق ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی سٹیم سیلز انسانی ہڈیوں میں بھی موجود رہتے ہیں. اصل تکلیف دہ تجربہ یا تکلیف دہ تصور اسے انسانوں میں آزمانا ہے. انسانوں سے یہ سٹیم سیلز نکالنا اور پھر ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے پیچیدہ نقائص دور کرنا یا جوڑوں کے دیرینہ مرض کے علاج کے لیے انہیں دوبارہ واپس داخل کرنا. مکھرجی کہتے ہیں کہ سٹیم سیلز بڑوں کی نسبت بچوں میں زیادہ ہوتے ہیں، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بچوں کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو بڑوں کی نسبت جلد اور زیادہ آسانی سے جڑ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگلا قدم یہ ہے کہ انسانوں میں او سی آر سیلز کا پتہ چلا کر انہیں ہڈیوں کے پیچیدہ امراض اور کری ہڈی یا کارٹلیج کی مرمت کے لیے استعمال کیا جائے. مکھرجی کہتے ہیں کہ بڑی عمر کے لوگوں میں اگر کارٹلیج کو نقصان پہنچے تو یہ اپنے طور پر ٹھیک نہیں ہوتی. جوڑوں کے مریض جانتے ہیں کہ سردیوں میں تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں چلنا پھرنا کم ہو جاتا ہے، اور جوڑوں کے درمیان جو مایع انہیں تکلیف سے بچاتا ہے وہ جم جاتا ہے. چنانچہ بہتر ہے کہ چلنے پھرنے کی عادت ترک نہ کی جائے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آر ڈی برمن اپنی دھنوں میں آج بھی زندہ، تفصیلات فکر و فن میں.
تیرے بنا زندگی سے کوئی شکوا تو نہیں، شکوا نہیں تیرے بنا زندگی بھی لیکن زندگی تو نہیں.
لیجنڈری میوزک ڈائریکٹر سچن دیو برمن کے سپوت راہل دیو برمن، جنہیں دنیا آر ڈی برمن کے نام سے بھی یاد کرتی ہے، فلمی موسیقی کا ایسا نام ہے جس نے ہر دور میں نئے تجربات کیے اور ہر تجربے پر اپنا لوہا منوایا. وہ سن 1961 میں فلموں میں آئے. یہ سولو سانگ اور کلاسیکل فلموں کا دور تھا. آپ کی قسم اور آندھی آر ڈی برمن کے سروں سے سجی اسی دور کی کامیاب ترین فلمیں ہیں. ستر کی دہائی کے آخری سالوں میں فلمی موسیقی نے ایک اور کروٹ لی. اس دور میں پنجم دا نے کیبرے سانگ متعارف کروایا جو سپر ڈوپر ہٹ ہوا، خاص طور پر فلم کارواں کا یہ گیت. اسی دور میں دیو آنند فلم ہرے راما ہرے کرشنا لے کر آئے، جس نے زینت امان کو تو ہیروئن بنایا ہی، ان پر پکچرائز ہونے والے گانے دم مارو دم کا میوزک دے کر آر ڈی برمن بھی فلموں میں امر ہو گئے.
دم مارو دم مٹ جائے ہم.
سن 1980 میں پنجم دا لیجنڈ سنگر آشا بھونسلے کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ گئے. اس وقت کی ٹاپ موسٹ سنگر اور سروں کے بادشاہ آر ڈی برمن ایک ہوئے تو پھر ان کے سامنے بھلا کون ٹک سکتا تھا. دونوں کے کمبینیشن نے میوزک انڈسٹری کو ایسے انگنت اور لازوال گیت دیے جو اپنا جواب آپ تھے. سن 1980 کی دہائی میں زمانہ بدلا تو آر ڈی برمن نے بھی زمانے کے ساتھ اپنے میوزک کو نئے انداز میں ڈھال دیا اور نوجوان نسل کو وہ لو سانگس دیے جو اس وقت کی ڈیمانڈ تھے.
جیسے ناچتا مور جیسے
آر ڈی برمن اپنی موسیقی کے ذریعے 33 سالوں تک لوگوں کے ذہنوں پر چھائے رہے، گو کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں، لیکن ان کی دھنیں سننے والوں کو آج بھی اپنے سحر میں جکڑے ہوئے ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ یہ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے۔ پاکستان میں پارلیمنٹ کے اس فیصلے پر کہ یمن کے تنازع میں پاکستان کو غیر جانبدار رہنا چاہیے، سعودی عرب نے محتاط رد عمل کا اظہار کیا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ ڈاکٹر انور محمد گارگش نے اسلام آباد کے فیصلے کو متنازع اور غیر متوقع قرار دیا ہے۔ پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے کم از کم 20 مزدور ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ یہ مزدور تربت کے علاقے میں سہرام ڈیم سے ملحق ایک تعمیراتی منصوبے پر کام کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ حکام کے مطابق یہ مزدور کیمپ میں سو رہے تھے کہ رات 2 بجے کے لگ بھگ 20 نامعلوم مسلح افراد نے ان پر حملہ کر دیا۔ ہلاک ہونے والوں میں سے 16 کا تعلق صوبہ پنجاب سے جبکہ 4 کا صوبہ سندھ سے ہے۔ امریکہ نے ممبئی حملوں کے مبینہ مرکزی منصوبہ ساز ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت پر رہائی کی اطلاعات پر اپنی سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ محکمہ خارجہ کے قائم مقام معاون نے ایک سوال کے جواب میں جمعے کے روز ہونے والی اخباری بریفنگ میں کہا کہ امریکہ نے پچھلے کئی ماہ کے دوران پھر انہی دنوں میں کل کے روز اپنی تشویش سے اعلی پاکستانی اہلکاروں کو مطلع کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق جمعرات کو لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کی طرف سے ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی کے حکم کو معطل کر دیا تھا۔ بھارت نے اس کی رہائی سے قبل باضابطہ احتجاج کیا۔ ادھر پاکستان نے 2008 میں ممبئی حملوں کے ایک کلیدی مشتبہ شخص کی رہائی پر بھارت کی اس نکتہ چینی کو مسترد کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکومت کی جانب سے ذکی الرحمان لکھوی کے نظر بندی کے احکامات مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسے ضمانت پر رہا کیا جائے، جبکہ بھارت نے اس کی رہائی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
پاکستان نے 2008 میں ممبئی حملوں کے مبینہ منصوبہ ساز ذکی الرحمان لکھوی کی رہائی پر بھارتی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت عدالتی فیصلے کا احترام کرتی ہے۔ پاکستان نے مزید کہا کہ بھارت کی طرف سے تعاون میں تاخیر سے لکھوی کے خلاف مقدمہ پیچیدگی کا شکار ہوا اور کمزور ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ نے جمعرات کو پنجاب حکومت کی جانب سے ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی کے حکم کو معطل کر کے اسے 10-10 لاکھ روپے کے 2 ضمانتی مچل کے جمع کروانے پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ حکومت لکھوی کے خلاف ٹھوس شواہد نہیں پیش کر سکی، جس کی وجہ سے اسے مزید نظر بند نہیں رکھا جا سکتا۔ بھارت نے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ لکھوی کی رہائی سے پاکستان کی دہشت گردوں کے خلاف مبینہ دوہری پالیسی کے تاثر کو تقویت ملی ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان سید اکبر الدین نے ایک بیان میں کہا کہ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمشنر نے پاکستان کے سیکرٹری خارجہ کو اپنی سخت تشویش سے آگاہ کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے 2 طرفہ تعلقات پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ تاہم پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان تسنیم اسلم نے ایک تحریری بیان میں اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت جبکہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، پاکستان پر اس قسم کے الزام راشی غیر مناسب ہے۔ امریکہ نے بھی ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت پر رہائی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے جمعہ کو نیوز بریفنگ میں کہا تھا کہ امریکہ نے اس بارے میں اعلی پاکستانی اہلکاروں کو اپنی تشویش سے آگاہ کیا ہے۔ 2008 میں ہونے والے ممبئی حملوں سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات شدید تناؤ کا شکار ہو گئے تھے، اور تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے گزشتہ 5 سالوں سے کی گئی پیش رفت مکمل طور پر رک گئی تھی، جسے اب تک بحال نہیں کیا جا سکا۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
شمالی وزیرستان میں ہفتے کے روز سیکیورٹی فورسز کی ایک چوکی پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ جوابی کارروائی میں 5 مشتبہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں کم از کم 5 مشتبہ شدت پسند مارے گئے۔ اطلاعات کے مطابق تحصیل دتخیل میں خودکار ہتھیاروں سے لیس جنگجو نے فوج کے ایک چوکی پر حملہ کیا، جسے اہلکاروں نے پسپا کر دیا۔ ہلاکتوں کی تعداد کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی، کیونکہ جس علاقے میں یہ حملہ ہوا وہاں تک ذرائع ابلاغ کی نمائندوں کو رسائی نہیں۔ حکام کے مطابق سیکورٹی فورسز نے علاقے میں حملہوروں کی تلاش کے لیے آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں پاکستانی فوج نے گزشتہ سال جون میں دہشت گردوں کے خلاف ضرب عزم کے نام سے آپریشن شروع کیا تھا۔ حکام کے مطابق بیشتر علاقوں کو دہشت گردوں سے صاف کیا جا چکا ہے اور بعض علاقوں میں نقل مکانی کرنے والے قبائلیوں کی واپسی کا عمل بھی جاری ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک یہ کاروائیاں جاری رہے گی۔ فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کی قیادت میں جمعے کو ہونے والے کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی آپریشن ضرب عزم میں ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ایک بیان کے مطابق ملک بھر سے دہشت گردی کے خاتمے کی حتمی مقصد پر توجہ مرکوز رکھی جائے گی اور ملک کی شہری علاقوں میں چھپے شدت پسندوں کی تلاش کے لیے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کی جانے والی کاروائیوں کو تیز کیا جائے گا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
امریکہ کے صدر براک اوباما اور کیوبا کے صدر راؤل کاسٹرو نے پاناما میں ہونے والی دو روزہ کانفرنس کے موقع پر مصافحہ کیا۔ اوباما انتظامیہ کے عہدیداروں کے مطابق دونوں رہنماؤں کا یہ غیر رسمی طور پر آمنا سامنا تھا اور اس دوران کوئی قابل ذکر گفتگو نہیں ہوئی۔ اوباما اور کاسٹرو کی ہفتے کے روز ملاقات متوقع ہے۔ شمالی اور جنوبی امریکی ملکوں کے سربراہان کا دو روزہ اجلاس پاناما میں ہو رہا ہے اور یہ پہلا موقع ہے کہ کیوبا خطے کے ملکوں کے اس اہم اجلاس میں شرکت کرا ہے۔ جمعے کو پاناما سٹی میں سول سوسائٹی سے خطاب کرتے ہوئے صدر اوباما نے اس امید کا اظہار کیا تھا کہ کیوبا کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کی کوششوں سے کیوبا کے عوام کی زندگیوں میں بہتری آئے گی، جیسے کہ ہم معمول کی طرف بڑھنے کا عمل شروع کر رہے ہیں۔ ہمارے کیوبا کے ساتھ بہت سے امور پر اختلافات ہوں گے، جیسے کہ لاطینی امریکہ کے دیگر ملکوں سے بھی ہوتے رہے ہیں یا پھر ہمارے قریبی اتحادیوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن صدر اوباما نے کہا کہ ان کا ملک لاطینی امریکہ میں اپنی مرضی مسلط کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ سعودی قیادت میں اتحاد نے یمن کے جنوبی ساحلی شہر عدن میں شیعہ ہوتی باغیوں کے خلاف ہفتے کے روز نئے فضائی حملے کیے، جبکہ کم سے کم 22 ہلاکتیں ہوئیں۔ ریاض کے اتحاد نے مسلسل 17ویں روز بھی بمباری جاری رکھی، جبکہ یمن میں جاری لڑائی سے یمن کو ایک ناکام ریاست قرار دینے کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے۔ مقامی مسلح گروپوں نے ایران کی پشت پناہی کے ساتھ ہوتی باغیوں کی جنوب کی طرف پیش رفت کے خلاف مزاحمت کی ہے، لیکن باغیوں نے کلیدی سرکاری تنصیبات پر قبضہ کر لیا۔ اسی دوران خیال ہے کہ اتحاد کے ساتھ شامل قبائلی افراد اور جنگی جہاز اتاک شہر پر قبضہ کرنے کو تیار ہیں، جہاں ہوتی اور سابق صدر علی عبداللہ صالح کے وفادار فوجی جمع ہیں۔ ریڈ کراس نے طبی امداد اور پانی صاف کرنے والے ساز و سامان سمیت قریب 36 ٹن امداد باغیوں کے زیر کنٹرول یمنی دارالحکومت صنعاء میں پہنچائی ہے۔ اس ترسیل کا یہ دوسرا دن ہے۔ اور داعش کے عسکریت پسندوں نے ہفتے کے روز امبار صوبے کے دارالحکومت رمادی میں عراقی حکومت کے اہداف پر حملہ کر دیا، جبکہ کئی روز سے حکومت کہہ رہی تھی کہ وہ عسکریت پسندوں کے خلاف حملے کی تیاری میں ہے۔ عراقی ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ عسکریت پسندوں نے بیجی نامی قصبے پر، جہاں تیل صاف کرنے کا کارخانہ ہے، ایک الگ مگر ناکام حملہ کیا۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے لیے ایڈورڈ جیرینین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
داعش کے عسکریت پسندوں نے ہفتے کے روز رمادی کے مرکز میں سرکاری عمارتوں پر فائرنگ کی۔ عین اسی وقت سرکاری عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ شہر میں کمک پہنچائی جا رہی ہے۔ امبار صوبے کے گورنر صہیب روی نے عراقی میڈیا کو بتایا کہ عراقی پولیس کی اسپیشل فورسز کے 3 بریگیڈ صوبے میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، مگر انہوں نے ان کی موجودگی کے مقام کی تفصیل نہیں بتائی۔
انہوں نے کہا وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ پولیس فورسز کہاں پہنچی ہیں، کیونکہ یہ خفیہ معلومات ہیں، مگر یہ کہ فوجی فورسز، پولیس اور قبائلی جنگجو سب اس لڑائی میں شامل ہیں۔ داعش کے عسکریت پسندوں نے رمادی کے ضلع بو فرج کی شاہراہ کا ایک پل اڑا دیا اور سرکاری فورسز کو داخل ہونے سے روک دیا۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ عسکریت پسند بو فرج پر قابض ہو گئے ہیں اور کئی سو خاندان علاقے میں تشدد سے بچنے کے لیے بھاگ گئے ہیں۔ بغداد ٹی وی نے قبائلی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ داعش گزشتہ 48 گھنٹوں میں ریت کے طوفان اور بادلوں کی موجودگی میں موصل سے 1500 کی نفری رمادی لے کر آیا ہے۔ امبار کی صوبائی کونسل کے رکن فلال عیسوی نے عراقی میڈیا کو بتایا کہ داعش کے 3 خودکش حملہ آوروں نے شمالی امبار میں عراقی فوجی ہیڈ کوارٹر کے سامنے اپنے کار بم بھگ سے اڑا دیے۔ بے شمار جانی نقصان کی اطلاع ملی ہے۔ عراقی سرکاری ٹی وی نے اطلاع دی ہے کہ حکومت نے داعش کے خلاف لڑائی میں مدد کے لیے ہلکے ہتھیار اور گولہ بارود طیاروں کے ذریعے پہنچایا ہے. تاہم شرقیہ ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ قبائلی جنگجوؤں اور سرکاری فورسز میں اس بات پر جھگڑا رہا کہ ہتھیار کس کے قبضے میں رہیں گے.
السيد السيستاني اعرب عن دعمه الكامل لما نقوم به فيما يتعلق بتحرير اراضينا من داعش.
عراقی وزیر اعظم حیدر علی بادی نے آیت اللہ عاصمی السیستانی سے نجف میں ملاقات کے دوران اصرار کیا تھا کہ رمادی کو آزاد کروانے کی لڑائی میں شریک شیعہ رضاکار ملیشیا ارکان حکومت کے کنٹرول میں رہیں گے. تاہم شیعہ پارلیمانی لیڈر حزم الزمیل نے وزیر اعظم کے دعوے سے اتفاق نہیں کیا. دیگر مقام پر داعش کے عسکریت پسندوں نے شمالی عراق میں بیجی نامی قصبے میں تیل صاف کرنے کے بڑے کارخانے پر حملہ کیا. عراقی میڈیا نے بتایا ہے کہ امریکی قیادت میں اتحادیوں کے داعش کے ٹھکانوں پر فضا سے حملے کے بعد یہ حملہ پسپا کر دیا گیا. عسکریت پسندوں کی گولہ باری سے تیل کے کئی کنوؤں میں آگ لگ گئی. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کی ریاست کینسس سے تعلق رکھنے والے ایک شخص دہشت گردی سے متعلق الزامات پر تحویل میں لیا جانے والا امریکی اس ضمن میں تازہ ترین گرفتاری ہے. 20 سالہ مشتبہ شخص کو جمعے کے روز تحویل میں لیا گیا. استغاثہ کا کہنا ہے کہ جان بکر پر الزام ہے کہ اس نے ایک فوجی اڈے پر کار بم دھماکہ کرنے کی کوشش کی جو کہ داعش گروپ کی حمایت کی سازش کا حصہ ہے. امریکی اٹرنی بیری گرزم کہتے ہیں کہ اس نے فورٹ رائلے کو ایک اہم ٹارگٹ کے طور پر شناخت کیا. ایسا کرنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ اس کے خیال میں یہ چوکی مشہور ہے اور وہاں فوجیوں کی بڑی تعداد موجود ہے. شکایت درج کرنے والوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ اس نے ایک ایسا بندوبست بھی کیا جسے بعض اوقات شہید کی ویڈیو قرار دیا جاتا ہے یا اصل پروپیگنڈا ویڈیو جسے اس کی موت کے بعد دکھایا جائے. کینسس کے ایک اور شخص 28 سالہ الیگزینڈر بلیئر کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور جمعے کے روز اس پر یہ فرد جرم عائد کی گئی کہ وہ بکر کے منصوبے سے آگاہ تھا لیکن اس نے حکام کو اس بارے میں اطلاع نہیں دی. گزشتہ ہفتے 3 امریکی عورتوں کو مشرقی ریاستوں نیو یارک اور فلاڈلفیا میں گرفتار کیا گیا تھا. ان پر الگ الگ دہشت گردی کے الزامات تھے. مصر کی ایک عدالت نے خلاف قانون قرار دی گئی جماعت اخوان المسلمین کے لیڈر محمد بدیع اور 13 مزید افراد کو تشدد پر اکسانے کے الزام پر سزائے موت سنائی ہے. ہفتے کے روز سنائی جانے والی ان سزاؤں میں ایک مصری نژاد امریکی شہری کو عسکریت پسند گروپ کی مدد دینے کے قصور پر عمر قید کی سزا سنائی گئی. ان فیصلوں کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں برسوں لگ سکتے ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری ایران کے ساتھ فریم ورک سمجھوتے کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار کانگریس کو مطلع کریں گے کہ توقع ہے کہ کیری کانگریس کو یہ بتائیں گے کہ ایران کے ساتھ مذاکراتی دور ایک حساس وقت پر منعقد کیا جا رہا ہے. سیاسی سطح پر دونوں فریق ایک بل کے لیے کافی ووٹ حاصل کرنے کے لیے مصروف عمل ہیں جس سے کانگریس کو ایران کے ساتھ جوہری سمجھوتے کے تحت پابندیوں میں نرمی کرنے کے معاملے کو مسترد کرنے یا منظور کرنے کا موقع ملے گا. اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ شام کو داعش کے کنٹرول پر نہیں چھوڑا جا سکتا. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل گل.
شام میں 4 سال سے جاری خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے روس میں شامی حکومت کے ارکان اور چند اپوزیشن گروپوں کے درمیان بات چیت بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی. شام میں قیام امن کے لیے ہونے والے مذاکرات کا یہ دوسرا بے نتیجہ مرحلہ تھا. اس کی میزبانی اس سال روس نے کی جو کہ شام کے صدر بشار الاسد کا اتحادی ہے. مذاکرات کے اختتام کے بعد اپوزیشن لیڈر قادر جمیل نے ایک نئی بین الاقوامی امن کانفرنس کے انعقاد کی ضرورت پر بات کی. قادر جمیل سیریاز پاپولر فرنٹ فار چینج اینڈ لیبریشن کے سربراہ ہیں. تاہم ایک دوسرے اپوزیشن لیڈر سمیر آیاتا نے اس سے اتفاق نہ کرتے ہوئے کہا کہ مسٹر اسد نے کسی سیاسی حل کا موقع کھو دیا ہے. روس کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات میں دمشق کے عہدیدار شریک ہوئے لیکن مغرب کی حمایت یافتہ مرکزی سیرین نیشنل کوالیشن شریک نہیں ہوئی. ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی کہ دنیا یرموک کے لوگوں کو تنہا چھوڑ کر اس قتل عام کو جاری نہیں رہنے دے سکتی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے خبردار کیا ہے کہ جمعرات کو شام اور یمن میں شہریوں کو جان بوجھ کر مصائب میں چھوڑا جا رہا ہے. انہوں نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ تشدد کے خاتمے اور شہریوں کی بہتر حفاظت کے لیے کام کریں. شام میں 4 سال سے جاری جنگ کے بارے میں بان کی مون نے کہا کہ یرموک میں فلسطینیوں کے پناہ گزین کیمپوں پر داعش کے حملے سے جنگ ایک نئی پستی میں چلی گئی ہے. بان کی مون نے کہا
The horror that is Syria, the
شام کی خوفناک صورتحال میں یرموک کا حال دوزخ کی ایک گہری کھائی جیسا ہے۔ دو سال سے زائد عرصے تک جاری رہنے والے بے رحمانہ محاصرے کے بعد 18,000 فلسطینی اور شامی پناہ گزین یہاں داعش اور دیگر شدت پسند گروہوں کے یرغمال بنے ہوئے ہیں، جن میں ہزاروں بچے بھی شامل ہیں۔ انہیں مسلسل خطرے کا سامنا ہے، انہیں کیمپ کے اندر مسلح عناصر اور کیمپ کے باہر حکومتی فورسز کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پناہ گزین کیمپ ایک قتل گاہ لگنے لگا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی کہ دنیا یرموک کے لوگوں کو تنہا چھوڑ کر اس قتل عام کو جاری نہیں رہنے دے سکتی۔ بان کی مون نے کہا کہ اس کا واحد حل اقوام متحدہ کی سرپرستی میں مذاکرات کی طرف جلد واپسی ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری سے درخواست کی کہ وہ اس کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ جمعرات کے روز غزہ میں یرموک کے پناہ گزینوں سے بہتر سلوک کے لیے مظاہرے ہوئے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے حماس کے ایک رہنما اسماعیل رادوان کا کہنا تھا، جو کچھ یرموک میں ہو رہا ہے وہ فلسطینیوں کے لیے ایک المیہ اور ایک انسانی بحران ہے۔ اس کے لیے تمام متحرک قوتوں، مختلف دھڑوں، عربوں اور بین الاقوامی برادری کی مداخلت کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے لوگوں کو نظر آنے والے بحران سے بچایا جا سکے۔ جمعرات کے روز ہی ایک سینئر فلسطینی رہنما کا کہنا تھا کہ شام کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا ہے تاکہ اس کیمپ سے عسکریت پسندوں کو بھگانے کے لیے فوجی کارروائی کی جائے۔
نائجیریا میں ووٹر ایک تاریخی انتخابی مرحلے کے حتمی حصے میں گورنروں اور ریاستی نمائندوں کا انتخاب کر رہے ہیں۔ 11 اپریل 2015 کو بوخن والد کی آزادی کی 70ویں سالگرہ ہے۔ یہ ان رسوائے زمانہ متعدد قیدی کیبوں میں سے ایک ہے جنہیں نازی جرمنی نے تعمیر کیا تھا۔ 56,000 افراد جن میں 11,000 یہودی تھے بوخن والد میں ہلاک ہوئے۔ اس کیمپ سے بچ نکلنے اور سابق فوجیوں نے جنہوں نے اس کیمپ کو آزاد کرایا تھا وہ 70ویں سالگرہ کے موقع پر اکٹھے ہوئے اور پرانی یادوں کو تازہ کیا۔ اور امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ہلری کلنٹن 2016 کے صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کا اتوار کو باضابطہ اعلان کریں گی۔ سابقہ امریکی وزیر خارجہ ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار کی حیثیت سے اپنی انتخابی مہم کا اعلان کریں گی۔ ساتھ ہی سماجی میڈیا پر ایک ویڈیو پیغام جاری ہوگا۔ یہ بات ہلری کلنٹن کے قریبی ذرائع نے جمعرات کو اخبارات کو بتائی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اس اعلان کے بعد وہ ان ریاستوں کے دورے پر روانہ ہوں گی جہاں انتخابات میں سب سے پہلے ووٹنگ کا آغاز ہوتا ہے، جن میں آئیووا اور ہیمپشائر شامل ہیں۔ ہلری کلنٹن دوسری مرتبہ صدارتی انتخاب لڑیں گی۔ انہوں نے سن 2008 میں صدارتی انتخاب لڑنے کا اعلان کیا تھا جب پارٹی نے باراک اوباما کو نامزد کیا تھا اور وہ صدر منتخب ہوئے۔ توقع کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس بار ڈیموکریٹک پارٹی ہلری کلنٹن کو امیدوار نامزد کر دے گی۔ اگر وہ منتخب ہو جاتی ہیں تو اس صورت میں سابقہ خاتون اول ملک کی پہلی خاتون صدر ہوں گی۔ خبریں واشنگٹن میں موسم بہار کی ایک بڑی کشش، چیری بلاسم فیسٹیول میں شرکت کے لیے ہزاروں افراد جمع ہو رہے ہیں۔ توقع ہے کہ چیری کے شگوفے اس ویکینڈ کے دوران اپنے عروج پر ہوں گے اور نیشنل چیری بلاسم فیسٹیول اور پیریڈ کے موقع پر وہ اپنی بہترین صورت میں دیکھے جا سکیں گے۔ لاس ویگس سے آنے والی ایک سیاح اینا بلیئر کہتی ہیں کہ چیری بلاسم کی مدت بہت کم ہوتی ہے اور آپ کو اس وقت کو قید کرنے کی ضرورت ہے جب وہ اپنے عروج پر ہوں، کیونکہ اگر آپ اسے وقت پر نہیں دیکھ سکیں گے تو پھر یہ خوبصورتی کا ضیاع ہے۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جسے دیکھنے کے لیے آپ کو خود یہاں موجود ہونا چاہیے۔ جاپان کی طرف سے تحفے کے طور پر دیے گئے یہ درخت ٹائیڈل بیسن اور نیشنل مال کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتے ہیں اور بعض افراد کے لیے ان کا نظارہ کرنا ایک سالانہ روایت کی شکل اختیار کر گیا ہے۔
It's awesome when they just start to bloom and it just lasts a few days and it's awesome. It's really pretty. I'm so
واشنگٹن کی رہائشی ملسا ایالا کہتی ہیں کہ جب یہ شگوفے پھوٹنے لگتے ہیں تو بے حد خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی چند روز کی ہے، یہ واقعتاً حسین ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ بارش نہیں ہو رہی، کیونکہ اگر بارش ہو جائے تو پھر یہ گر جاتے ہیں۔ دو سال پہلے ایسا ہی ہوا تھا، اب میں خوش ہوں کہ اس مرتبہ انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ نیشنل چیری بلاسم فیسٹیول پیریڈ اور جاپان اسٹریٹ فیسٹیول ہفتے کے روز ہونے والی تقریبات ہیں، جبکہ چیری بلاسم فیسٹیول ایناکاسٹیا ریور فیسٹیول کے ساتھ اتوار کے روز ختم ہو جائے گا۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسی کا ترجمان اداریہ، آئیے سنتے ہیں۔
امریکی محکمہ خارجہ نے مارچ کے شروع میں دنیا بھر کی 10 خواتین کو امریکی وزیر خارجہ کے انٹرنیشنل ویمن آف کریج ایوارڈ سے نوازا. انہیں امن، انسانی حقوق، صنفی مساوات اور سماجی ترقی میں ان کے شاندار کام کے اعتراف میں یہ اعزاز دیا گیا. تقریب کے دوران انتظامی امور اور وسائل سے متعلق امریکی نائب وزیر خارجہ ہیتھر ہگن باٹم نے کہا کہ اگر ہمیں اپنے سب سے اہم عالمی چیلنجوں سے نمٹنا ہے تو ہمیں اپنی کوششوں میں خواتین اور لڑکیوں کو لازمی طور پر مکمل اور مساوی شراکت دار کے طور پر شامل کرنا چاہیے. لیکن اکثر اوقات سیاسی عمل میں خواتین کی کوئی آواز نہیں ہوتی اور نہ ہی انصاف کے ایوانوں تک ان کی رسائی ہوتی ہے. تاہم اتنی بہت سی آوازوں کو نظر انداز کرنا مشکل ہوتا ہے. خواتین کی آوازوں کو بلند کرنے کے لیے انعام پانے والی 3 خواتین نے حمایتی گروپس تشکیل دیے ہیں. میں ساب پیو برما میں خواتین کے حقوق کی وکالت کے لیے لگ بھگ 90 تنظیموں کے ایک اتحاد جینڈر ایکویلٹی نیٹ ورک کی ڈائریکٹر ہیں. وہ برما میں خواتین کی ترقی کے لیے اناگورل نیشنل اسٹریٹجک پلان کی تشکیل میں سرگرم رہی ہیں. برما کی ریاست کاچن میں تشدد پھوٹنے کے بعد محترمہ مے نے اندرون ملک نقل مکانی کرنے والے افراد اور نقل مکانی کرنے والی خواتین کی مخصوص ضروریات کے بارے میں آگہی بڑھانے اور برما میں امن اور مصالحت کے لیے کاچن پیس نیٹ ورک اور کاچن وومن پیس نیٹ ورک قائم کیا. سے یاکا اوساکابے نے ایک میگزین ماتاہارا نیٹ کے ذریعے جس کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی جاپانی کارکنوں میں شامل خواتین کے خلاف امتیازی سلوک کے بارے میں ملک گیر پیمانے پر مباحثے شروع کرائے. ماتاہارا ان خواتین میں سے ایک تھیں جنہیں مس اوساکابے نے اکتوبر سن 2014 میں حاملہ خواتین کے خلاف امتیازی سلوک کے ایک فیصلے سے متعلق سپریم کورٹ کا ایک تاریخی مقدمہ جیتنے میں مدد دی تھی. اوساکابے نے اس مسئلے کی بھرپور وکالت کی تھی اور جاپان کی حکومت اس سے نمٹنے میں قابل تعریف پالیسی اقدامات کر چکی ہے. بولیویا کی مس روزا جولیٹا مونٹانو سلویٹیریا نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ خواتین کے حقوق کے تحفظ اور انہیں جنسی استحصال اور تشدد سے بچانے میں صرف کیا ہے. 30 سال قبل انہوں نے ایک غیر سرکاری تنظیم آفیسینا جوریڈی کا پارالا میوجر یا خواتین کے لیے ایک قانونی دفتر قائم کیا تھا جو تعلیم اور پبلک پالیسی پر اثر انداز ہونے کے ذریعے جنسی مساوات کو فروغ دیتا ہے. یہ تنظیم بولیویا میں قوانین کے اس مسودے کو تحریر کرنے میں بولیویا کی مقننہ کے ساتھ کام کر چکی ہے جو خواتین کے تحفظ میں مدد کرتی ہے. مثلاً آبرو ریزی کے لیے زیادہ سخت تعزیرات، ماں بننے کے حقوق کے لیے زیادہ تحفظ اور جنسی مساوات کے بہتر قوانین. امریکی نائب وزیر خارجہ ہگن باٹم نے کہا ہے کہ اعزاز حاصل کرنے والی یہ خواتین ہم پر یہ واضح کرتی ہیں کہ جب خواتین اپنے حقوق اور آزادی کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہیں تو کیا کچھ ممکن ہو سکتا ہے. لیکن وہ اس چیز کا بھی عملی اظہار کرتی ہیں کہ ہمیں سب کے لیے انصاف اور مساوات کے حصول کے لیے ابھی ایک طویل راستہ طے کرنا ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کائنات کتنی وسیع ہے کوئی نہیں جانتا. اس میں کتنی دنیائیں، کتنی مخلوقات اور کتنی چیزیں ہیں کسی کو علم نہیں. بے پناہ ترقی کے باوجود ہماری معلومات سمندر کے مقابلے میں شاید ایک قطرے سے بھی کم ہیں. اربوں سال سے کوئی تو ہے جو کائنات کا پورا نظام انتہائی صحت کے ساتھ چلا رہا ہے. ہم اور آپ اسے خدا کہتے ہیں جبکہ اکثر سائنسدان اسے توانائی کا نام دیتے ہیں. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کائنات کی سب سے اہم توانائی کشش کی ہے. یہ وہ قوت ہے جو چاند ستاروں اور کہکشاؤں سے لے کر ایٹم کے اندر موجود الیکٹران اور اس کے مرکزی حصے کو جوڑے رکھتی ہے. کائنات کی ایک اور اہم توانائی برقی مقناطیسی لہریں ہیں جس کی مختلف شکلیں، روشنی وغیرہ ہیں. توانائی کی ایک اور قسم ایٹم کے مرکزی حصے کو جس میں پروٹون اور نیوٹران ہوتے ہیں یکجا رکھتی ہے. اور کمزور اقسام میں ایٹم سے خارج ہونے والی تابکاری شمار کی جاتی ہے۔ سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مادہ اور توانائی ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں۔ مثلاً ہم جس طرح ایٹم کو توڑ کر جوہری توانائی حاصل کر سکتے ہیں اور اسی طرح توانائی کو مادے میں بدل سکتے ہیں، کائنات میں ہر وقت یہ عمل کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے۔ شروع میں سائنسدانوں کا خیال تھا کہ سب کچھ ایک خودکار طریقے سے ہو رہا ہے، نئی دنیائیں بن رہی ہیں، پرانی دنیائیں فنا ہو رہی ہیں، مگر 70 کے عشرے میں ایک سائنسدان پیٹر ہگز نے ایک نیا تصور پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ ایک نادیدہ قوت کر رہی ہے، توانائی اس وقت تک مادے کی شکل اختیار نہیں کر سکتی جب تک اسے ایک نادیدہ قوت کی تائید حاصل نہ ہو۔ اس نامعلوم قوت کو پیٹر ہگز کے نام پر ہگز بوسن کہا جاتا ہے۔ لیکن بعد ازاں اسی موضوع پر ایک اور سائنسدان لیون لیڈرمن کی کتاب گاڈ پارٹیکل کے نام پر اس کا نام گاڈ پارٹیکل یا خدائی صفات کا ذرہ پڑ گیا۔ گاڈ پارٹیکل اس کائنات کی سب سے چھوٹی اکائی ہے، مگر اس کے اندر ایک ایسی توانائی یا کشش موجود ہے جو چیزوں کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا کوئی حجم ہے، چاہے وہ ٹھوس، مایا یا گیس ہے، اس کے اندر گاڈ پارٹیکل موجود ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا سب سے چھوٹا جزو ایٹم ہے۔ ایٹم کا سب سے چھوٹا حصہ الیکٹران ہے، جس کا ایک مخصوص حجم ہے جو اسے گاڈ پارٹیکل سے ملا ہے۔ ماہرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا کائنات بنانے میں کسی ایسی چیز کا بھی کردار تھا جسے اب گاڈ پارٹیکل کا نام دیا جا رہا ہے۔ تاحال سائنسدانوں کو کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن ایسے شواہد ملے ہیں جن کی بنا پر سن 2012 کے آخر تک وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ سائنسدان لیبورٹری میں کائنات کی تخلیق کا سرا ڈھونڈ پائیں گے یا نہیں، اس کے لیے ہمیں اگلے سال کے آخر تک انتظار کرنا ہوگا۔ لیکن یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ سائنسدانوں کا گاڈ پارٹیکل کا نظریہ صوفیہ کے اس نظریے کے قریب تر ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں خدا موجود ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، اردو VOA، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو وائس آف امریکہ کے لیے کرس سمکنز کی رپورٹ کے حوالے سے بتائیں گے کہ امریکہ کے اندر پولیس متشدد جرائم کو روکنے کے لیے کیا پریکٹس کرتی ہے اور اس پریکٹس پر کیا سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ یو ایس فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے سال 2013 کے تازہ ترین اعداد و شمار بیان کیے ہیں، جن کے مطابق امریکہ کے اندر متشدد جرائم کی شرح گزشتہ کئی برسوں کی نسبت کم رہی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے بہت سے ادارے اس کامیابی کا سہرا اپنے سر باندھ رہے ہیں، تاہم رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ اگرچہ متشدد جرائم میں کمی آئی ہے لیکن پولیس مقابلوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ قتل، عصمت دری، حملوں اور ڈکیتی کی شرح میں سال 2013 سمیت گزشتہ 7 برسوں کے مجموعی عرصے میں کمی آئی ہے، لیکن اسی عرصے میں پولیس افسروں نے جسٹیفائیبل ہومیسائڈ یعنی قابل جواز قتل کے طور پر مختلف واقعات میں 400 سے زیادہ شہریوں کو ہلاک کر دیا۔ بل لیویس ایف بی آئی کی لاس اینجلس ڈویژن میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ منشیات کے دھندے میں ملوث گینگ اور دیگر طرز کے گینگز کے ساتھ پولیس کے ٹکراؤ میں زیادہ ہلاکتیں ہوتی ہیں۔
There are more than 30,000 known gangs in the United States.
وہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ میں 30,000 سے زیادہ معروف گینگز ہیں، جن میں جیل اور موٹر سائیکل گینگز بھی شامل ہیں، اور ان گینگز کے 1,000,000 سے زیادہ ارکان ہیں۔ مزید یہ کہ گلیوں بازاروں میں مصروف گینگز بشمول 2013 کے گزشتہ 7 برسوں میں اپنے قریبی علاقوں میں 48% متشدد جرائم کے ذمہ دار ہیں۔ ایف بی آئی کی آفیشیل رپورٹنگ کے مطابق تقریباً 500 افراد پولیس کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ تاہم یہ اعداد و شمار امریکہ بھر میں قانون نافذ کرنے والے 17,000 اداروں میں سے صرف 750 کی طرف سے آئے ہیں، کیونکہ امریکہ میں ان اداروں کا واشنگٹن کو پولیس کے ہاتھوں ہونے والی ہلاکتوں سے خبردار کرنا رضا کرانا ہوتا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پولیس مقابلوں میں جتنی ہلاکتوں کا رپورٹ میں ذکر ہے، اصل تعداد ہزاروں کے فرق سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ نیشنل اربن لیگ کے صدر مارک موریل کہتے ہیں کہ ہلاکتوں کی تعداد کو کم بیان کرنے کا مطلب پولیس کے طرز عمل کو تبدیل کرنا ہو سکتا ہے۔ پولیس کے ہاتھوں مارے جانے والے افراد میں اکثریت کا تعلق سیاہ فام شہریوں سے بتایا جاتا ہے۔ اس ضمن میں پبلک پالیسی ایکسپرٹ ایلیسی اسکاٹ کا کہنا ہے کہ مسئلے کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیاہ فام مردوں اور دیگر اقلیتی گروپوں کے بارے میں پولیس ایک خاص تصور رکھتی ہے۔
There are many great police officers out there, but
ان کے الفاظ ہیں کہ بہت اعلیٰ پولیس افسران موجود ہیں. میرے خیال میں زیادہ جرائم والے علاقوں میں خدمات انجام دینے والے پولیس افسر کو منفی عناصر کے لیے کچھ نظر نہیں آتا اور ان کا تصور سے عام نوجوانوں اور نوجوان لاطینیوں کے بارے میں متاثر ہو سکتا ہے.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو ختم ہوتا ہے. اب ہم ہمارا پروگرام سنیں گے کچھ تو کہیے شہناز عزیز کے ساتھ, اور اس کے بعد جو نیوز شو ہوگا اس میں آپ کی میری ملاقات پھر ہوگی. اس نیوز شو کی ایڈیٹر مدثرہ منظر تھی, میرے ساتھ پروڈیوسر تھے انجم ہیرڈ گل اور انجینئر کرس بائنم. بہجت کو اجازت دیجیے, اب آپ اپنا پروگرام سنیے کچھ تو کہیے شہناز عزیز کے ساتھ. پروڈیوسر ہے نیلوفر مغل.